बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कूड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور عالمی یوم قدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ فلسطین میں عالمی یوم قدس کی تیاریاں، اہم شخصیات کے بیانات اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ایرانی سفیر کی ملاقات، باہمی روابط میں توسیع اور تعاون کی تقویت پر زور۔ امریکہ یوکرین کو بایولوجیکل یا جراثیمی ہتھیاروں کے تجربات کے لیے استعمال کر رہا ہے، روس کے سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا دعویٰ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ تمام فلسطینی گروہوں اور عوام نے عالمی یوم قدس کی ریلیوں میں بھرپور شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مسجد الاقصی کے بارے میں غاصب سین حکومت کے فوجیوں اور فلسطینیوں میں شدید کشیدگی پائے جانے کے باوجود تمام فلسطینی گروہوں اور عوام نے عالمی یوم قدس کی ریلیوں میں بھرپور شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی یوم قدس کی مناسبت سے غزہ کی سڑکوں کو بڑے بڑے بینروں اور فلسطینی شہداء کی تصاویر سے مزین کیا گیا ہے۔ غزہ اور غرب اردن کی سڑکوں پر فلسطینی شہداء کی لگائی جانے والی تصاویر کے درمیان حزب اللہ لبنان کے شہید کمانڈر عماد مغنیہ کے بیٹے جہاد مغنیہ اور اسی طرح حزب اللہ کے ایک رہنما حسان القیس کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عالمی یوم قدس کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پر مشتمل بینر اور پرچم بھی لہراتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما اسماعیل رضوان نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ اس سال عالمی یوم قدس ایسی حالت میں آیا ہے کہ بیت المقدس اور خاص طور سے مسجد الاقصی میں غاصب صہیونی فوجیوں کے جرائم کے ساتھ ہی نقب، غرب اردن اور الخزیرہ میں فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائیوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سینئر رکن احمد المدلل نے بھی کہا ہے کہ عالمی یوم قدس فلسطینی امنگوں کو مستحکم بنانے اور فلسطین کو ایک عرب و اسلامی محوری مسئلہ بنانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا ایک ستون ہے۔ انہوں نے مسجد الاقصی اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے فلسطینی قوم اور مزاحمتی گروہوں کی بھرپور حمایت کرنے کی بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران کی قدردانی بھی کی۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنے، فلسطینیوں کی حمایت اور مسلم امہ کے درمیان بیت المقدس کی آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے غرض سے ماہ رمضان کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دیا تھا۔ اس کے بعد سے ہر سال اس دن دنیا بھر میں عالمی یوم القدس منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر حریت پسندوں کا سیل بے کران سڑکوں پر نکل آتا ہے، جو فلسطینی امنگوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ہی صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کی مذمت اور اس کی ناپاک پالیسیوں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہوتے ہی غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے خلاف وحشیانہ ترین جرائم کا سلسلہ تیز کر دیا، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں نے بھی اپنی جدوجہد تیز کر دی اور پھر جوابی کارروائیوں کے طور پر فلسطینیوں کے شہادت پسندانہ کارروائیوں کا مشاہدہ بھی کیا گیا۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے مسجد الاقصی میں ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینی نمازیوں پر آنسو گیس کے شعل داغے ہیں۔ اس سال ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی صہیونی آبادکاروں اور غاصب حکومت کے فوجیوں نے مسلسل قبلہ اول مسجد الاقصی پر حملے کیے ہیں اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکام فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر موجودگی اور ان کا مقابلہ کیے جانے کے بارے میں شاید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ایران کے اہم شخصیات نے عالمی یوم القدس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے عوام سے اس دن کے جلوسوں، ریلیوں اور اجتماعات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما خلیل الحیا سے تہران میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس کو اسلامی جمہوریہ ایران میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ بتاتے ہوئے اپنی درایت و بصیرت سے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا تاکہ بیت المقدس اور فلسطین کا مسئلہ مسلمانان عالم اور دنیا کی تمام حریت پسند قوموں کے اذہان میں ہمیشہ زندہ رہے۔ ایرانی پارلیمنٹل کے اسپیکر نے کہا کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ امت مسلمہ، مزاحمتی گروہوں اور عالم اسلام کے سبھی ملکوں کو چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات مخالفت میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر فلسطینی گروہوں میں اتحاد و یکجہتی انہیں کامیاب بنانے میں بہت زیادہ مؤثر واقع ہوگی۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما خلیل الحیا نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ غاصب صہیونی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے مسجد الاقصی چھین کر پورے بیت المقدس میں غاصب صہیونیوں کو آباد کر دیا جائے، مگر مدافعین حرم، عوام اور مزاحمتی گروہوں کی سعی و کوشش اور جد و جہد سے بیت المقدس اور مسجد الاقصی مزاحمت کے محور و مرکز کی حیثیت سے ہمیشہ باقی رہے گی۔ انہوں نے ایران کی سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی غاصب صہیونیوں کے خلاف جد و جہد میں شجاعت و دلیری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسی شجاعت و بہادری کے نتیجے میں مزاحمتی گروہوں کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما خلیل الحیا اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقات و گفتگو کے لیے بدھ کو ایران کے دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ دراصل ایران کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان محمود عباس زادہ مشکینی نے بھی خانہ ملت نیوز ایجنسی سے گفتگو میں عالمی یوم القدس کے موقع پر ملین مارچ اور وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مظاہروں کی اہمیت کے بارے میں کہا ہے کہ اس دن دنیا کی حریت پسند قومیں سامراج و استکبار کی شرمناک پالیسیوں کے خلاف احتجاج اور ان پالیسیوں سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گی۔ تشخیص مصلحت نظام کونسل کے سربراہ آیت اللہ صادق عاملی لاریجانی نے بھی عالمی یوم القدس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کو عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ یوم القدس عالم اسلام کی مزاحمت کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا نے رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دینے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت و خرد مندی اور بصیرت کی گہرائی کو ماضی سے کہیں زیادہ در کر لیا ہے۔ ایران کی آئین کی نگراں کونسل کے سیکرٹری آیت اللہ احمد جنتی نے بھی عالمی یوم القدس کی آمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی یوم القدس اور فلسطینیوں کی مزاحمت کی بدولت غاصب صہیونیوں سے عالمی نفرت و بیزاری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران کے سفیر نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ سید محمد علی حسینی کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان درمیان پائے جانے والے تاریخی، مذہبی، سماجی اور جغرافیائی رشتوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی پائیدار بنیاد فراہم کر دی ہے۔ انہوں نے ایران پاکستان درمیان اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سرحدی امور کے ساتھ عوامی تعلقات کے فروغ کو بھی ضروری قرار دیا۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر نے ایران کی جانب سے مسلم اقوام کی حمایت کو قابل تعریف بتایا اور اسلام آباد تہران تعلقات کے فروغ کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی تبدیلیوں اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں پاکستان اور ایران کے موقف میں پائی جانے والی ہم آہنگی انتہائی خوشائند ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں تازہ جھڑپ میں دو عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ آئی جی کشمیر کے مطابق مارے جانے والے عسکریت پسند غیر مقامی مزدوروں پر ہوئے حملوں میں براہ راست ملوث تھے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے پولیس کے ایک ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ پلوامہ میں عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی خاص اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس اور دیگر سیکورٹی دستوں کے اہلکاروں نے بدھ کی شام کو اس علاقے کو محاصرے میں لے کر انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے گھر گھر تلاشی کی کارروائی کا آغاز کیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ عسکریت پسندوں نے خود کو گھیرے میں پا کے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور یوں طرفین کے مابین جھڑپ کا آغاز ہو گیا جو پوری رات جاری رہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھڑپ میں دو عسکریت پسند مارے گئے جن کا تعلق البدر مجاہدین سے تھا۔ پولیس نے تصادم کی جگہ سے اسلحہ، گولہ بارود اور قابل اعتراض مواد برآمد کر کے ضبط کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ روس کے سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ دستیاب شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ یوکرین کو بایولوجیکل یا جراثیمی ہتھیاروں کے تجربات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ نیوز ایجنسی تاس کے مطابق روس کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نکولائی پتروشف نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین سمیت دنیا بھر میں جراثیمی ہتھیار بنانے والی متعدد تجربہ گاہیں قائم کر رکھی ہیں جن میں زیادہ تر غیر قانونی تحقیقات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ یہ معاملہ خاص طور سے اس لیے بھی اہم ہے کہ امریکہ نے روس کی جنوبی سرحدوں کے قریب ایسی غیر قانونی تجربہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ مذکورہ روسی عہدیدار کے مطابق جنگ یوکرین کے دوران ایسے شواہد سامنے آئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی ماہرین ان تجربہ گاہوں کو جدید ترین حیاتیاتی ہتھیاروں کے لیے وائرس، جراثیم اور زہریلے مواد بنانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ادھر روس کی سرکاری تحقیقاتی کمیٹی نے کہا ہے کہ دنیا کے 50 ملکوں کے جنگجو ملیشیا گروہوں کی شکل میں یوکرین میں سرگرم ہیں۔ مذکورہ تحقیقاتی کمیٹی کے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق روسی ماہرین اس حوالے سے ضروری ثبوت اور شواہد اکٹھا کرے اور انہیں جلد منظر عام پر لایا جائے گا۔ دراصل روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جنگ یوکرین میں بیرونی مداخلت کے بارے میں سخت خبردار کرتے ہوئے جوابی اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ ملک کے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اس قسم کی مداخلت کا جواب جدید ترین ہتھیاروں سے دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی یوکرین کا بحران اس وقت شروع ہوا جب یوکرینی حکام نے ان علاقوں میں فوجی طاقت سے کام لینے کی کوشش کی، جنگ بندی پر عمل نہیں کیا، دونباس میں عام شہریوں کا قتل عام نہیں رکوایا اور اس علاقے کے لوگوں کا محاصرہ کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی حسین تقوی صاحب، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔
جی تقوی صاحب، جیسا کہ آپ کے پیش نظر ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 1948 سے غاصب صہیونیوں نے سرزمین فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو بسایا ہے اور اس وقت سے آج تک ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔
جی،
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور قدس کی حفاظت کے لیے یوم القدس کا نام دیا ہے۔
جی،
اور ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ کل روز یوم القدس ہے اور انشاءاللہ بڑے ہی جوش و خروش سے ریلیاں پوری دنیا میں انصاف پسند افراد نکالیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یوم خوش کے حوالے سے جو کل جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی، اس کی تیاریاں کس عروج پر ہیں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر صاحب، آپ نے مختصر سی گفتگو کے اندر فلسطین کی پوری ایک تاریخ کو سمو دیا، اور 1948 سے لے کر اور آج تک فلسطین میں جس طریقے کے مظالم فلسطینی عوام پر ڈھائے جا رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنے اور فلسطینیوں کی حمایت اور مسلم امہ کے درمیان بیت المقدس کی آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کی غرض سے ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دیا تھا، اور اس کے بعد سے ہر سال اس دن دنیا بھر میں عالمی یوم القدس شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ اس کی تیاریاں، تو میں ابھی سے نہیں بلکہ گزشتہ ایک ہفتے سے خبروں میں ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، عراق ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو اور دنیا کے دیگر ممالک ہوں، ہر ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے عالمی یوم القدس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ بعض یورپی ملکوں میں یعنی کہ جو اتوار گزشتہ گزری ہے اس میں عالمی یوم القدس جو ہے وہ منایا گیا، چونکہ چھٹی کے حوالے سے وہاں پر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کو اس میں تھوڑی سی آسانی ہے، لہٰذا وہ اتوار کے دن انہوں نے یوم القدس منایا، جیسے برطانیہ میں، امریکہ کے کچھ شہروں میں، اسی طریقے سے یورپ کے کچھ دیگر ممالک میں۔ تیاریاں اس کی بڑے شایان شان طریقے سے ہوتی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں، دیہاتوں، گاؤں، ہر مثلاً جگہ پر عالمی یوم القدس کے حوالے سے ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہاں پر ایران میں بھی گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، اور مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے جو ہے وہ اعلامیے آ رہے تھے، اور عوام کو بڑی تعداد میں ان ریلیوں میں شرکت کی دعوت دی جا رہی تھی، اور انشاءاللہ کل جو ہے عالمی یوم القدس ہمیشہ کی طرح شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ ایک خاص چیز جو گزشتہ دو سالوں میں کرونا کی وجہ سے محدود پیمانے پر عالمی یوم القدس جو تھا اس کی ریلیاں نکالی جاتی تھیں، لیکن اس سال اس پابندیوں سے ہٹ کر، مثلاً ان محدودیت جو تھیں، وہ جو پابندیاں تھیں ان سے ہٹ کر، جو ایک روایتی جو جلوس ہے، ریلیاں ہیں، وہ نکالی جائیں گی۔ اور پاکستان کا میں ذکر کروں تو پاکستان میں اس حوالے سے اور ایران میں بھی اس حوالے سے سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں مثلاً قومی سطح کی شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ ابھی ایک فلسطین میں بین الاقوامی سطح کا ایک سیمینار ہوا، جس میں مزاحمت کے بلاک کے جو رہنما ہیں انہوں نے شرکت کی، اور فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا، اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ کلی طور پر یہ ایام جو عالمی یوم القدس کے حوالے سے ہیں، یہ ایک عالمی نشان بن گیا ہے فلسطین کی حمایت کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل کہ ان ایام کے اندر خود غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور اسی بوکھلاہٹ اور بے چینی کی وجہ سے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ناروا سلوک جو ہے فلسطینی عوام پر روا رکھتے ہیں، اور خود ماہ رمضان کے اندر جو جمعے آتے ہیں، یہ تو آپ کے علم ہے کہ ماہ رمضان مسلمانوں میں خاص عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، اور ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ ان ایام کے اندر جو ہے وہ اپنے خدا سے راز و نیاز کرے، اور بیت المقدس کے جو سرزمین مثلاً وحی ہے، جو سرزمین انبیاء ہے، جو سرزمین اوصیا ہے، وہاں کے رہنے والوں کا یہ حق ہے کہ وہ مسجد الاقصیٰ میں جائیں اور نماز ادا کریں اور اللہ سے راز و نیاز کریں، اور یہی سبب جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے ان کو نہیں بھاتا اور وہ ناروا سلوک جو ہے فلسطینی عوام پر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہی ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی جو ہے وہ فلسطینی مجاہدین نے اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ ایک جوش و ولولہ دکھایا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ مقامات پر شہادت پسندانہ حملے کیے گئے، اور جس سے پورا صہیونی حکومت کا جو اسٹرکچر ہے وہ جو ہے وہ لرز گیا۔ بہرحال عالمی یوم القدس کے پیغامات میں سے ایک بڑا پیغام جو ہے وہ مسلمانوں میں اتحاد و بیداری کا پیغام ہے، مسلم امہ کے اندر جو ہے وہ یکجہتی کا پیغام ہے، تمام اقوام عالم کے لیے ایک امن و آشتی کا پیغام ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے حوالے سے نفرت و بیزاری کا پیغام ہے۔ اور اس پیغام کو پوری دنیا میں جب مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگتے ہیں تو یقیناً یہ ان ایوانوں کو بھی ہلاتے ہیں کہ جہاں پر یہ غاصب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں زبان روزہ سے جب فریادیں بلند ہوگی تو یقینی طور پر عرش الہی پر اس کی آواز جائے گی اور مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق یقینی طور پر ملے گا، اور انشاءاللہ کل پوری دنیا میں عالمی یوم القدس شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔
انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے، بہت ہی عمدہ، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ سامعین، کل انشاءاللہ پورے جوش و خروش کے ساتھ عالمی یوم قدس کی ریلیاں نکالی جائیں گی، اور آپ بھی خبروں میں دیکھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی بھرپور طریقے سے ان ریلیوں میں شرکت کریں، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہیں رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوان تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے، بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، مدت سے پریشان ہے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، یادوں میں تمہاری ہم سرکار تڑپتے ہیں، عشرت سے ہوئی سرزد سب معاف خطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان ماہ غفران، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 اردی بہشت، 26 رمضان المبارک اور 28 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس رمضان المبارک سن 808 ہجری قمری کو مسلمان مورخ، مفکر اور ماہر عمرانیات ابن خلدون کا انتقال ہوا۔ ان کو فقہ، حدیث، عربی ادب اور دینی معارف سمیت اپنے زمانے کے تمام علوم میں مہارت حاصل تھی۔ وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو انان کے وزیر بن گئے، لیکن درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطا کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہیں آئی تو انہوں نے مصر کا رخ کیا اور الازہر یونیورسٹی میں درس و تدریس پر معمور ہوئے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں مایہ خزانہ ہے۔ اٹھائیس اپریل سن 1555 عیسوی کو جرمنی کے شہر آکس برگ کانگریس کا انعقاد ہوا۔ اس اجلاس میں کیتھولک عیسائی مذہبی رہنماؤں نے پوپ پال چہارم کی قیادت میں پہلی بار پروٹیسٹنٹ مذہب کی آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ اس اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ پروٹیسٹنٹوں سے لی گئی جائیداد کو ان کو لوٹا دی جائے، لیکن آکسبرگ اجلاس میں کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کیا گیا اور مختلف یورپی ممالک میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک عیسائی فرقوں کے درمیان دسیوں برس تک جنگ جاری رہی۔ اٹھائیس اپریل سن 1935 عیسوی کو اردو کے نامور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کا انتقال ہوا۔ وہ یکم اپریل سن 1879 کو امرتسر میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام محمد شاہ تھا۔ انہوں نے اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر بنارس میں انگریزی تعلیم مکمل کی۔ وہیں انہیں شعر و شاعری سے شغف پیدا ہوا اور حشر کے تخلص سے مقامی مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ انہوں نے اسٹیج کے لیے کئی ڈرامے لکھے، جن میں سے بعض بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ آغا حشر کبھی دوسروں کے لیے اور کبھی اپنے لیے ڈرامے لکھتے رہے۔ آغا حشر کاشمیری اردو ڈرامے کی تاریخ میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور انہیں ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ 28 اپریل سن 1935 کو ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا۔ اٹھائیس اپریل سن 1965 عیسوی کو امریکہ نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے بہانے ڈومینیکن پر فوجی حملہ کر دیا۔ امریکی حملے کے بعد ڈومینیکن کے عوام برسر اقتدار آنے والے فوجیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخرکار فوجیوں کے ایک گروپ کے انقلابی افراد سے مل جانے کے بعد ڈومینیکن کے عوام نے فوجی حکومت کے رہنماؤں کو سنگین شکست سے دوچار کیا۔ امریکہ نے ڈومینیکن کے عوام کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع میں اپنے 1500 فوجی اس ملک میں بھیجے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس نے یہ تعداد بڑھا کر 40,000 کر دی اور 37 جنگی بحری جہازوں کے ذریعے ڈومینیکن کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار انقلابیوں کی کابینہ کی تشکیل کے باعث امریکی فوجی اس ملک سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ آٹھ اردی بہش سن 1368 ہجری شمسی کو معروف ایرانی سیاستداں اور محقق احسان تبری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1295 ہجری شمسی میں ساری شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ احسان تبری نوجوانی میں مارکسزم کی طرف مائل ہوئے اور سن 1316 ہجری شمسی میں رضا شاہ نے 52 دیگر افراد کے ساتھ ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ ان کی یہ قید رضا شاہ کی دلاوطنی تک جاری رہی۔ اس کے بعد احسان تبری نے ایرانی کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور سن 1327 ہجری شمسی میں شاہ پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن وہ ماسکو چلے گئے اور وہاں 9 سال رہنے کے بعد مشرقی جرمنی چلے گئے، جہاں برسوں انہوں نے تدریس کی۔ احسان تبری سن 1357 ہجری شمسی میں اسلامی انقلابی تحریک کے عروج کے زمانے میں ایران واپس لوٹ آئے اور کمیونسٹ پارٹی کو پھر سے زندہ کیا۔ سن 1362 ہجری شمسی میں اسلامی نظام کے خلاف اس پارٹی کی متعدد سازشوں کا پتہ چلنے کے بعد احسان تبری اور کمیونسٹ پارٹی کے دیگر اہم لیڈروں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ قید کے ایام میں انہوں نے اپنی اور اپنی پارٹی کی غلطیوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ اٹھائیس اپریل سن 1992 عیسوی کو افغان مجاہدین نے سابق سوویت یونین کی فوج اور اس کی پٹھو حکومت کے خلاف 13 سال تک جد و جہد کے بعد کامیابی حاصل کی۔ سوویت یونین کے فوجی افغانستان پر 10 سال تک قبضے کے بعد فروری سن 1989 میں اس ملک سے پسپائی پر مجبور ہو گئے، لیکن افغان گروپوں کی نا اتفاقی اور انہیں ملنے والی غیر ملکی امداد میں کمی کے باعث افغانستان کے حکام نے سوویت یونین کی مالی اور فوجی امداد کی بنا پر اپنی حکومت برقرار رکھی۔ اپریل سن 1992 میں افغان مجاہدین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کی پٹھو حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
رمضان،
ماہ غفران،
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامن، سلسلوار پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یا حی یا
سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا۔ يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن ہم نے جو سعی و کوشش کی ہے اس کی جزا عنایت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مختصر اعمال کو قبول کر لے، اے بہترین سننے والے، اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
سامن، روزوں اور نور و ایمان کے مہینے کی بدولت ہم 20 دنوں سے زیادہ عرصے سے آپ سامن کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو اپنے حکم پر عمل کرنے کے لیے صبر و بردباری سے نوازا۔ شب قدر کی تمام راتیں گزر چکی ہیں، جن میں سے ہر رات 1000 مہینے سے بہتر تھی۔ ہماری تقدیر کا تعین ہو چکا ہے، خدا کرے ہماری تقدیر میں آئندہ رمضان بھی شامل ہو۔ خدا کرے اس تقدیر میں ہمارے ایمان کی مضبوطی لکھی جا چکی ہو اور ہمارے دلوں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی مہر لگ چکی ہو، ایسی محبت جس کا نتیجہ ادب اور احترام ہوتا ہے اور جو بعین ہی نجات ہے۔
کیا آپ کو حر ابن یزید رہائی یاد ہے؟ وہی جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کا راستہ روکا اور کربلا کے صحرا میں خیمے لگانے پر مجبور کیا۔ اگر حر نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ کبھی گستاخی نہ ہوتی۔ اس واضح اور عظیم گناہ کے باوجود حر میں ایک ایسی اچھی صفت تھی جس نے اسے بچا لیا۔ وہ صفت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی دختر گرامی اور معصومین علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام سے عبارت تھی۔
سامن، جب حر اور اس کے لشکر نے امام علیہ السلام کو آگے بڑھنے سے روکا تو حسین ابن علی علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اگرچہ امام کی بات سے بہت ملول ہوا لیکن اسے آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں نامناسب جملہ کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بہت احترام کا قائل تھا۔ اس نے امام سے کہا، اگر کوئی دوسرا شخص میری والدہ کا نام لیتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن کیا کروں، میں آپ کی والدہ کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں بول سکتا۔ نامناسب جملہ بولنے سے شرم محسوس کرنے کی وجہ سے ہی وہ نجات پا گیا۔
عاشورہ کے دن جب یزید کے ہزاروں سپاہیوں نے اہل بیت علیہ السلام کو گھیرے میں لیا، حر ابن یزید رہائی نے، جس کا دل و ایمان روشنی کی بدولت زندہ تھا، اپنے جوتے اتارے اور ڈھال کو الٹا لیا۔ اسے اپنے ماضی پر ندامت، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس گیا اور توبہ کی۔ امام علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تاکہ اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ حر اپنے امام کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید اور نجات پانے والوں میں سے ہو گیا۔
مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر۔ سنجر کی دھار کو مشکل میں ہم پکارے، دلدل سوار کو کر دیں گے ریزہ ریزہ، ہم کو حسار کو جمنے نہ دیں گے، کفر کے کر دو غبار کو، بارش ہمارے ہے جب مولا ماتوام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر۔ قرآن سنانے والے نیزے پہ سر ہمارے، لوٹے گئے جو بن میں وہ سب سے گھر ہمارے، صحرا میں کھو گئے ہیں لالو گوہر ہمارے، جتنے بھی مرد حق ہے المختصر ہمارے، بھیجا ہے کتیوں نے اجدار پر سلام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر۔ اس وقت قوم نائے، جس نے دلوں میں ایسی ایک شمع ہے جلائی، ہر انقلاب میں جو ملت کے کام آئی، دستور ہے ہمارا دستور کر بنائی، ہادی دی ہمارے ہے بارہویں امام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر۔
جی ہاں، حیا ایک ایسی نعمت ہے جس کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ فرزند رسول خدا سے تمام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس میں شرم نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ آپ کے نزدیک شرم و حیا، عفت اور زبان کو نامناسب بات سے بچانا ایمان کی نشانی ہے۔ جو شخص شرم نہیں کرتا، کچھ بھی کہتے ہوئے اسے شرم محسوس نہیں ہوتی، وہ یقیناً مومن نہیں ہے۔ حیا اور ایمان کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو اسلام کا اخلاق قرار دیا اور فرمایا کہ حیا ہی دین ہے۔ لہذا ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کی روح حر ابن یزید ریاحی کی طرح اسلام کے نور سے منور ہوتی ہے، وہ باحیا ہوتا ہے۔ اسے اس کام کو انجام دینے سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جسے خدا اور اس کے رسول نے برا قرار دیا ہو اور اس سے منع کیا ہو۔ ایسا شخص دوسروں سے بھی شرم محسوس کرتا ہے، اور اگر اس سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے تو شرم و حیا کی وجہ سے اسے لوگوں سے چھپاتا ہے۔ وہ حتیٰ اس کام سے بھی پرہیز کرتا ہے جسے عام لوگ برا سمجھتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حیا کی بہترین قسم اپنے آپ سے حیا کو قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بہترین شرم و حیا یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے شرماؤ اور کوئی برا کام انجام نہ دو۔
روزہ دار روزہ رکھنے اور خواہشات نفس پر قابو پانے کے ذریعے اپنے لیے معارف اور حقائق کے دروازے کھول لیتا ہے۔ بھوک اور سختی کو برداشت کرنے سے روزہ دار اپنی روح پر قابو پاتا ہے اور اس کی روحانی قوتیں پروان چڑھتی ہیں، جبکہ شکم سیری سے مغفرت اور فکر کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جعفر بن محمد ابن حمزہ نے ایک خط میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روزہ واجب قرار دیے جانے کا سبب پوچھا تو آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ مالدار بھوک کا مزہ چکھیں اور نتیجتاً محتاجوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ احکام الہی حکمت اور فلسفے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالی حکیم ہے۔ اگر ہم حکیم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے تمام احکام کی تعمیل کرنی ہے اور اس کے تمام عوامر اور نواحی کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، چاہے ان کی حکمت اور فلسفہ ہمیں معلوم نہ بھی ہو۔ کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔
البتہ احکام کے فلسفے اور حکمت کو کسی حد تک آیات و روایات میں بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے زیادہ اطمینان کے ساتھ اطاعت کریں۔ قرآن کریم نے تقویٰ کو روزے کی حکمت قرار دیا ہے۔ تقویٰ روزے کے اسرار میں سے ایک ہے۔ متقی انسان چٹانوں، پہاڑوں اور ریگستانوں میں اگنے والے ان مضبوط درختوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی شاخیں شدید طوفانوں، چلچلاتی دھوپ اور شدید سردی میں بہت مضبوط و مستحکم ہوتی ہیں۔ روزہ بھی انسانی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ایک خاص مدت تک بھوک اور پیاس کا ذائقہ چکھنا اور لذتوں سے پرہیز کرنا انسان کو ثابت قدم بناتا ہے۔ روزہ رکھنے والا جوان خود پر قابو رکھتا ہے۔ روزہ اس کے ایمان اور ارادے کو مضبوط کرتا ہے۔ روایات میں روزہ دار کی بھوک اور پیاس کو قیامت کی سختیوں کی یاد دہانی قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کو روزوں کے واجب ہونے کی حکمت اور فلسفہ گردانا گیا ہے۔ جب تک انسان خود اسیر نہیں ہوتا، وہ قیدیوں کی تکلیف سمجھ نہیں سکتا۔ جب تک وہ اپنے پیاروں کی موت کے صدمے سے دوچار نہیں ہوتا، تب تک اسے سوگواروں کے غم کا ادراک نہیں ہوتا ہے، اور جب تک وہ روزہ نہیں رکھتا، تب تک جو غریبوں پر گزرتی ہے اسے وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ دوسرے بہت سے فوائد کے علاوہ روزہ صحت کے لیے بھی بہت مفید اور مؤثر ہے۔ روزہ تقویٰ اور اطاعت کی مشق ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال بھی ہے۔
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔
گزشتہ پروگرام میں ہم نے رمضان المبارک میں کھانے کے صحیح طریقے کے سلسلے میں پہلے نقطے یعنی کھانا کھانے کے وقت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم دوسرے نقطے یعنی رمضان المبارک میں کھانے کی مقدار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب رمضان میں غذا کی اہمیت کی بات آتی ہے تو آپ کو یہ غلط خیال اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے کہ کئی گھنٹے تک روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنے جسم کی ضرورت سے زیادہ کھانا چاہیں، بلکہ آپ کو مناسب مقدار میں ہی کھانا چاہیے تاکہ جسمانی وزن کنٹرول میں رہے اور بدہضمی جیسی مسائل پیش نہ آئیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ روزانہ کھائی جانے والی کیلوریز کو کم کرنا ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور دماغ اور جسم کے صحت مند ہونے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی طویل عمر کا انحصار اس کی غذا کی نوعیت پر نہیں بلکہ اس کی مقدار پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو افراد کم کھاتے ہیں وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔
روزے میں سب سے اہم مسئلہ پانی ہے۔ بدن کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پانی پینے پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کہ افطار سے سحری تک مختلف اوقات میں کم از کم 2 لیٹر پانی پیا جائے۔ مثلا روزہ کھولنے کے موقع پر 500 ملی لیٹر پانی پیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ کہ افطار کے موقع پر پانی میں 1 چمچ شہد ملا لیا جائے۔ شہد نہ صرف توانائی بخشتا ہے بلکہ زخموں کو ٹھیک کرنے، بیکٹیریا اور فنگس کو ختم کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ افطاری کے بعد سحری تک جسم کی ضرورت کے مطابق باقی پانی پینا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ افطار کے موقع پر کھجور کی بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ کھجور ملٹی وٹامنس اور منرلز سے بھرپور ہوتی ہے اور اسے سپر فوڈ سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا۔
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ۔
ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ وطن امروز، چین کے وزیر دفاع کا دورہ تہران، وزیر دفاع مسلح افواج کے سربراہ اور صدر سے ملاقات، سلامتی کی ضمانت فراہم کرنے والا تعاون۔ روزنامہ رسالت، سہونیت دنیا کے قید خانے کا تالا، فلسطین پر قبضے کو برا نہ سمجھا گیا تو مستقبل میں ظلم آج سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور روزنامہ صباح، اردوغان تعلقات میں فروغ کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔
روزنامہ کیہان، فلسطین پر قبضہ ختم کرنے کے لیے استقامتی افواج کا اتحاد اس سال کا یوم قدس الگ نوعیت کا ہوگا۔ روزنامہ کیہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ چند سال پہلے اگر یہ اعلان ہوتا کہ تل ابیب ہزاروں بیلسٹک میزائلوں کے محاصرے میں ہے تو شاید صہیونیوں کو گھیرنے کے بارے میں تصور کرنا بھی مشکل نظر آتا، لیکن اب اس موضوع پر بہت سے ماہرین متفق نظر آ رہے ہیں۔ ادھر عراق کی استقامتی تحریک النجبہ کی جانب سے ایک کلپ جاری ہوئی ہے جس میں ممکنہ جنگ کی صورت میں ایران، عراق، شام، یمن اور لبنان کی جانب سے مارے جانے والے میزائلوں کی شدت اور تعداد کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے۔ دیوار کا گرنا نام کی یہ ویڈیو کلپ عبری زبان میں تیار ہوئی ہے جس میں تل ابیب کو کھل کر خبردار کیا گیا ہے کہ مستقبل کی ممکنہ جنگ کی صورت میں اسے صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک بڑے علاقائی فوجی اتحاد کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا نام ہے استقامتی محاذ۔ روزنامہ رائے الیوم سنوار نے اسرائیل کو خبردار کیا 1111 کے معنی کیا ہیں۔ رائے الیوم اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ حماس تحریک کے رہنما یحییٰ سنوار نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں حماس اور اسرائیل کے مابین قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ فلسطینی استقامت حماس اور القسام بریگیڈ کے بارے میں 1111 نمبر کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ انہوں نے ضمنی طور پر بتایا تھا کہ اس بارے میں مستقبل میں تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کرنے لگی کہ یہ تعداد اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کی ہوگی، لیکن اب غرب اردن میں حماس اسلامی تحریک کے سربراہ ظاہر جباری نے واضح کیا ہے کہ 1111 کا مطلب یہ ہے کہ غاصب صہیونیوں کے حملے کی صورت میں پہلے مرحلے میں 1111 میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ منصف، یو پی میں سینکڑوں مندر اور مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیے گئے۔ انڈین ایکسپریس، آسامی مسلمانوں کے لیے تازہ شناختی کارڈ کا مسودہ، نئے سوال اٹھ گئے، مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش۔ اور روزنامہ جنگ، حکومت ختم کی، اب نواز شریف عمران خان کی سیاست بھی ختم کرے گا، مریم نواز۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ڈان، لاہور عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور کئی دیگر افراد کو 14 مئی کو طلب کر لیا۔ روزنامہ ڈان اس ضمن میں لکھتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی لاہور کی خصوصی عدالت میں سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلی حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں آج ہونے والی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت تمام ملزمان کو فرد جرم کے لیے 14 مئی کو طلب کر لیا۔ روزنامہ قومی آواز، سابق نوکر شاہوں کا پی ایم مودی کو کھلا خط، کہا ملک میں نفرت کی سیاست بند ہو۔ روزنامہ قومی آواز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ سابق نوکر شاہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط تحریر کر کے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ ملک سے نفرت کی سیاست کے خاتمے کے لیے زور دیں گے۔ خط میں تحریر کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم ان ریاستی حکومتوں پر اس تعلق سے زور دیں جہاں بی جے پی برسر اقتدار ہے۔ ایک کھلے خط میں سابق بیوروکریٹس نے تحریر کیا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں نفرت سے بھری تباہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں جہاں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقلیتی برادریوں کے افراد کو قربان کیا جا رہا ہے، بلکہ ملک کے آئین کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی اہم سرخیاں۔ تسنیم نیوز، کورونا کی وجہ سے ہونے والے 2 سال کے وقفے کے بعد یوم قدس کی ملک گیر ریلیاں نکالی جائیں گی، جنرل سلامی مقرر خصوصی ہوں گے۔ ارنا نیوز، ایران کا تجارتی توازن گزشتہ مہینے سے مثبت ہو گیا، نان پیٹرولیم برآمدات میں 25% اضافہ۔ اور ایران فرنٹ پیج سعودی میڈیا کی جانب سے ویانا ایٹمی مذاکرات کے وزرائے خارجہ کی مبینہ ملاقات کی جھوٹی رپورٹ مسترد. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے عالمی یوم قدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے عالمی یوم قدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
القدس لنا، 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 القدس لنا.
سامعین، عالمی یوم القدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام قدس لنا لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا یہ پروگرام ہم ایسے عالم میں نشر کر رہے ہیں کہ کل پوری دنیا میں عالمی یوم القدس منایا جائے گا، اور اس حوالے سے تیاریاں اپنے پورے عروج پر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم صہیونی حکومت کو درپیش مختلف چیلنجوں کا ذکر کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہم اہل فلسطین ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ خاک ہماری ہے، یہ قدس ہمارا ہے. اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے. قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار. القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا.
سامعین، 1948 میں صہیونی حکومت کے قیام کے بعد سے اس حکومت کی مختلف کابیناؤں نے اپنی فوجی صلاحیت کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے، اور ہمیشہ جنگوں میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر حکومت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. صہیونی حکومت کی مختلف کابیناؤں نے بھی فوجی صلاحیت کی بنیاد پر اپنے توسیع پسندانہ اور غاصبانہ اہداف کا تعاقب کیا ہے، لیکن اس حکومت کو اب بہت سے فوجی اور سماجی چیلنجوں کا سامنا ہے جو اس کے خاتمے کو تیز سے تیز تر اور نزدیک سے نزدیک تر کر رہے ہیں. صہیونی حکومت کے بڑے فوجی چیلنجوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی فوجی ڈیٹرنس کی ساکھ کمزور ہو چکی ہے، اور اس پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے. اور 7 دہائیوں کے بعد بھی اس حکومت کے وجود اور سلامتی کے لیے خطرہ نہ صرف برقرار ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوجی حکمت عملی کو دفاعی طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن اسے جارحانہ انداز میں انجام دیا گیا ہے، کیونکہ اسٹریٹجک گہرائی کی کمی اور فوج کی کمزوری کی وجہ سے یہ حکومت جنگ کو اپنے علاقے میں جاری نہیں رکھ سکتی. لہذا وہ اس کو اپنے دشمن کی طرف، یعنی دشمن کی سرزمین پر منتقل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے. صہیونی حکومت کے فوجی اصول جارحانہ اندازوں پر مبنی ہیں، جیسا کہ فیصلہ کن فوجی طاقت کا استعمال اور جنگ کو دشمن کے علاقے میں لے جانا شامل ہے. اسی وجہ سے اسرائیلی حکومت ہمیشہ جارحانہ رہی ہے اور اپنے دشمنوں پر حملہ کرتی رہی ہے. 2 دہائیاں قبل صہیونی حکومت نے اپنے دفاعی نظام کی تعریف ایک نئے انداز سے کی، اور دعویٰ کیا کہ یہ نظام اس کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے. اس پہ اس کی لاگت بھی بہت زیادہ آئی. صہیونی حکومت کا 3 تہوں پر مشتمل میزائل ڈیفینس سسٹم، جس میں آئرن ڈوم، فالکن آف ڈیوڈ اور بیلسٹک کو رکھنے کا نظام شامل تھا، یہ دفاعی نظام 100 ملین ڈالر کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا. اس جدید نظام کو دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے اور امریکہ ہر 4 سال بعد اوسطاً $200 ملین اس نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فلسطینی گروہوں کی مزاحمت اور گزشتہ چند سالوں کی جنگوں جن میں غزہ کی 51 روزہ جنگ، لبنان میں حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ، غزہ پر 22 روزہ جنگ اور گزشتہ سال 11 روزہ جنگ شامل ہے نے ثابت کیا ہے کہ صہیونی حکومت نہ صرف فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو کچلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ مزاحمتی محاذ کے میزائلوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی۔ مزاحمتی میزائلوں کو روکنے میں صہیونی حکومت کے آئرن ڈوم سسٹم کی ناکامی نے اسرائیل اور اس کے حامیوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ مزاحمتی گروہوں کے نئے ڈرونز نے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ہتھیاروں کی برتری اور طاقت دونوں ہی ناقابل تسخیر ہیں۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ صہیونی فوج کی مسلسل ناکامی اور فوجی حکمت عملیوں میں ناتوانی نے صہیونی حکومت کی فوجی سلامتی کے اہم ترین اصول یعنی ڈیٹرنس کی مضبوطی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس وقت صہیونی حکومت کے حریفوں کی پوزیشن مضبوط ہے اور علاقائی سطح پر مزاحمت اور جدوجہد کے بیانیے نے صہیونی حکومت کو نئے نئے چیلنجوں سے دوچار کر دیا ہے۔ فوجی چیلنجوں کے علاوہ صہیونی حکومت کو مقبوضہ علاقوں کے اندر سماجی و سلامتی کے مختلف چیلنجوں کا بھی سامنا ہے جو فوجی چیلنج سے زیادہ سنگین خطرہ دکھائی دیتے ہیں۔ آبادی کی ثقافتی اور نسلی تفاوت اور متحدہ شناخت کا فقدان اسرائیلی حکومت کے لیے سب سے اہم خطرہ ہے۔ اس سے مقبوضہ علاقوں میں سنگین بحران پیدا ہو گئے ہیں۔ اپنی آبادی بڑھانے کے لیے اسرائیلی رہنماؤں نے مشرقی اور افریقہ سمیت مختلف ممالک سے یہودیوں کے مختلف گروہوں کو اسرائیل ہجرت کرنے پر آمادہ کیا۔ بڑے پیمانے پر صہیونی پروپیگنڈے کے باوجود مشرقی یہودی، خاص طور پر افریقی یہودیوں کے شہری حقوق کی سری خلاف ورزی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور یوں بھی باہر سے آنے والے ان یہودیوں میں یہودیت کے علاوہ کوئی مماثلت نہیں۔ وقت تقریباً 120,000 ایتھوپیائی باشندے مقبوضہ علاقوں میں رہتے ہیں جو 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں خانہ جنگی سے بچنے کے بہانے مقبوضہ علاقوں میں بسائے گئے۔ مقبوضہ علاقوں میں 3 دہائیوں سے زیادہ رہنے کے باوجود یہ لوگ ظاہری اور پوشیدہ امتیازی سلوک کا شکار ہیں اور دوسرے درجے کے شہری ہونے کے ناطے سماجی طور پر پسماندہ ہیں۔ صہیونی ذرائع کے مطابق ان میں سے زیادہ تر لوگ ویٹریس، کلینر اور سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے ہیں، اور اس گروپ کے تقریباً 41% خاندان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح کے ڈھکے چھپے اور کھلے امتیاز کی وجہ سے مقبوضہ علاقوں میں نہ صرف ان گروہوں کے عدم اطمینان میں اضافہ ہوا ہے بلکہ مقبوضہ علاقوں کے دیگر باشندوں، بالخصوص
یہودیوں کے ساتھ تنازعات میں بھی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ صہیونی آبادکاروں نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے پرانے دروازوں میں سے ایک باب العمود کے علاقے میں گزشتہ سال فلیگ مارچ کے دوران عرب مرد آباد کے نعرے لگائے تاکہ مقبوضہ علاقوں میں سماجی تقسیم کی حد کا تعین کیا جا سکے۔ یہ سماجی تقسیم مقبوضہ علاقوں میں سنگین خطرات میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے متعدد جھڑپیں ہوئیں اور مقبوضہ علاقوں میں سیکیورٹی بحران میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں سماجی تحفظ کا ایک اور خطرہ نقل مکانی کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل کو ہمیشہ سے اپنی آبادی کی کمی کی تشویش رہی ہے اور اس نے امیگریشن کی ترغیباتی پالیسیوں سے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی مناسبت سے صہیونی حکام نے دنیا بھر کے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مقبوضہ علاقوں میں ہجرت کرتے ہیں تو انہیں اچھی سہولیات حاصل ہوں گی۔ اسرائیل کو جن مختلف شعبوں میں چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں خاص طور پر سیکیورٹی کا شعبہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مقبوضہ علاقوں سے ہجرت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے مرکزی شماریات کے دفتر کے مطابق 2017 میں پہلی بار 2009 سے 2017 کے درمیان اسرائیل چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد مقبوضہ فلسطین میں واپس آنے والے یہودیوں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ ہر سال بڑی تعداد میں اسرائیلی شہری تعلیم اور ملازمت سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر دوسرے ممالک کو ہجرت کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو کبھی اسرائیل واپس نہیں آتے۔ 2017 میں ہجرت کرنے والے اور اسرائیل چھوڑنے والے یہودیوں کی تعداد اسرائیل میں داخل ہونے والے یہودیوں کی تعداد سے تقریباً 3 گنا تھی۔ یہودیوں کی طرف سے اسرائیلی حکام پر عدم اعتماد کے حوالے سے یہ ایک واضح علامت ہے۔ صہیونی حکومت کو درپیش ایک اور سنگین سیکیورٹی چیلنج اسرائیلی فوج پر عوام کے اعتماد میں کمی ہے۔ ایک اسرائیلی ادارے کی طرف سے کرائے گئے سروے کے مطابق اسرائیلی فوج پر اسرائیلی شہریوں کا اوسط اعتماد 12% کم ہو کر 78% رہ گیا ہے، جو کہ ماضی میں 90% تھا۔ یہ 2008 کے بعد اسرائیلی فوج پر اعتماد کی کم ترین سطح ہے۔ مقبوضہ علاقوں کے ماریو اخبار کے کالم نگار اور تجزیہ نگار تالیو رام نے اپنی ایک رپورٹ میں تسلیم کیا ہے کہ اسرائیلی فوج پر صہیونیوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوجی ماہر جوف لیمور نے اسرائیلی اخبار ہیوم میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج پر اعتماد میں کمی ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہونی چاہیے، اور یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک گہرا مسئلہ ہے جو فوج میں پیدا ہوا ہے۔ اعتماد میں کمی کی ایک وجہ بیرونی مزاحمتی بلاک سے فوج کی شکستیں ہیں۔
ہر نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔
لوگوں کا فوج پر عدم اعتماد فوج کی ملازمت سے فوجیوں کے بھاگنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح خاندان اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اسرائیل ڈیفینس نامی ویب سائٹ نے حکومت کے سینئر اور تجربہ کار افسران کے سروس سے فرار اور شہری زندگی میں واپسی کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں آیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو اپنے قیام کے بعد سے اپنے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے، حتیٰ کہ کیپٹن کے عہدے کے افسران بھی فوج میں نایاب ہیں۔ اسرائیلی خاندان اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے بچے فوج میں خدمات انجام نہ دیں۔ صہیونی حکومت نے اس مسئلے سے بچنے اور اپنے فوجیوں کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے خواتین کی طرف رجوع کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی فوج میں کل فوجیوں کی 33% تعداد خواتین پر مشتمل ہے۔ تاہم اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خواتین بھی فوجی خدمات سے بچنے کے لیے مختلف بہانوں سے سالانہ 20,000 درخواستیں دیتی ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی فوج سے فرار کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں مالی مسائل، مقبوضہ علاقوں میں سماجی تقسیم، بالخصوص یہودیوں اور عربوں کے درمیان نسلی اختلاف، جنگوں کا نفسیاتی دباؤ اور مزاحمت سے نمٹنے میں ناکامی شامل ہے۔ عبرانی زبان کی ویب سائٹ والا کے مطابق 2021 میں اسرائیلی فوج میں وہ اسرائیلی فوجی جنہیں اسرائیلی شہری سمجھا جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل میں عرب ہیں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور مفرور فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج میں خودکشیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ الجزیرہ قطر نے اسرائیلی فوجیوں اور فوجیوں کے درمیان خودکشی کے بارے میں ایک رپورٹ میں بیان کیا ہے کہ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج میں خودکشی کرنے والے بہت سے افراد کا تعلق دماغی امراض سے نہیں تھا، بلکہ زیادہ تر فوجی جنہوں نے خودکشی کی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے، وہ مصائب کا شکار ہیں اور انتہائی مایوسی اور کنفیوژن کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2020 کے دوران فوجیوں کی جانب سے نفسیاتی خدمات کے لیے 1,710 درخواستیں دی گئیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال اور فوجیوں اور اہلکاروں کی جانوں کو لاحق خطرات کے باعث فوجی خدمات میں ذہنی تناؤ ایک اہم وجہ ہے۔ غاصب اسرائیل میں یہ فوجی اور سماجی و سلامتی کے چیلنجز ہیں جو بعض صورتوں میں گہرے بحرانوں میں بدلتے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ ان وجوہات کی وجہ سے مقبوضہ علاقوں کے اندر صہیونی حکومت کے خاتمے کے بارے میں انتباہات میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے۔ سامعین، عالمی یوم القدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام قدس لنا کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے، یہ ہم کو صدا سنو، یہ ہم کو صدا سنو، القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے، یہ ہم کو صدا سنو، یہ ہم کو صدا سنو، القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے۔
تم کو خدائے پاک کی عظمت کا واسطہ، شیرِ خدا کی ہمت و جرات کا واسطہ، شبیر کی عظیم شہادت کا واسطہ،
شبیر کی عظیم شہادت کا واسطہ،
اے رہے روان شوقے، اے رہے روان شوقے، شہادت ذرا سنو، شہادت ذرا سنو،
القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے۔
یزید باق ہے، آ کر کھڑا ہوا طاقت کے زوم میں ہے وہ ضد پر اڑا ہوا، سہونیت کا مجھ پہ ہے پنجہ کھڑا ہوا،
سہونیت کا مجھ پہ ہے پنجہ کھڑا ہوا،
اے پیروان دینے اے پیروان دینے، حبیب خدا سنو حبیب خدا سنو،
القدس دے رہا ہے القدس دے رہا ہے،
حریت کے تو پھر بن کے آؤ تم، فتنہ یہودیت کا جہاں سے مٹاؤ تم، آزاد مجھ کو قید ستم سے کراؤ تم،
آزاد مجھ کو قید ستم سے کراؤ تم،
غیرت اگر ہے تم میں غیرت اگر ہے تم میں، میرا ماجرا سنو میرا ماجرا سنو،
القدس دے رہا ہے القدس دے رہا ہے،
باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، انسان کا ضمیر جگایا حسین نے، طاقت کو زیر کر کے دکھایا حسین نے،
طاقت کو زیر کر کے دکھایا حسین نے،
تم بھی تو ہو غلامے تم بھی تو ہو غلامے، شہ کر بلا سنو شہ کر بلا سنو،
القدس دے رہا ہے